پیر 21 جولائی کے سیربین کے ساتھ شفینہ کی جامعی کا سلام۔ غزہ پر اسرائیلی حملے بلا تکلف جاری، حملے رکوانے کے لیے اقوام متحدہ اور امریکہ بظاہر متحرک لیکن ہلکی راہ میں رکاوٹ، کیا تجزیہ کار بولا؟
میرے خیال میں سٹبرنس ہے جی دونوں طرف سے، اور انیونس ہے، لیکن اسرائیل ایک پاورفل سٹیٹ ہے، اس کے مقابلے میں حماس ایک موومنٹ ہے۔
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، ظہیر الدین بابر سے خبریں سنیے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کے ایک ہسپتال پر توپوں سے بمباری کی ہے، کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ اس سے قبل اسرائیلی بمباری سے 2 فلسطینی خاندانوں کے 30 افراد مارے گئے۔ مشرق وسطی کے افریقین میں فائر بندی کے لیے سفارتی کوششیں بھی تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ تفصیل سنیے تابندہ کوکب سے۔
گزشتہ شب سلامتی کونسل کے اجلاس میں فلسطینی اور اسرائیلی فریقین سے فوری فائر بندی کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن بظاہر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں تازہ کارروائیوں سے 2 خاندانوں کے 30 افراد کی ہلاکت کے بعد 2 ہفتوں سے جاری اسرائیلی حملوں میں مرنے والے فلسطینیوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری قاہرہ پہنچ رہے ہیں، جہاں وہ فریقین کو فائر بندی پر آمادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ مصر، قطر اور فرانس بھی اس کوشش میں ہیں، اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون بھی فائر بندی کے سلسلے میں خطے میں موجود ہیں۔
پاکستان میں انسانی حقوق کے کمیشن نے کہا ہے کہ امن کے لیے کراچی میں کئی ماہ سے جاری سیکیورٹی آپریشن سیاسی بحران کی نظر ہو رہا ہے۔ اس آپریشن کے حقائق جاننے کے لیے کمیشن کے 3 رکنی وفد نے شہر کے حالات کا مشاہدہ کیا ہے اور اہم سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں۔ اپنے مشاہدے کے نتائج کا اعلان کرتے ہوئے انسانی حقوق کے کمیشن کے رکن آئی اے رحمان نے کہا،
کراچی میں کوئی نظام اب چل نہیں رہا ہے۔ روزانہ لوگ مارے جاتے ہیں، روزانہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں، روزانہ لوگوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، ایکسٹورشن عروج پر ہے، گورنمنٹ کی رٹ نظر نہیں آتی۔ لیکن ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو ہیں اصل میں علامات ہیں ایک پولیٹیکل کرائسس کی، کہ کوئی جو پولیٹیکل کرائسس ہے شہر کا، کہ کوئی اس کو اون ہی نہیں کرتا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ اس عرصے میں جو یہاں کے اور اداروں کو مضبوط کرنے کا کام ہونا چاہیے تھا، اس پر توجہ نہیں دی گئی۔
افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندہ سفیر جیمز ڈوبنز نے اسلام آباد کا دورہ کیا ہے۔ امریکی سفارت خانے کی طرف سے جاری ہونے والے مختصر بیان کے مطابق جیمز ڈوبنز نے اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار، خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے لیے وزیر اعظم کے مشیر سرتاج عزیز اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ ان ملاقاتوں میں علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں ایک مسافر بس کے حادثے میں 15 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ سرکاری خبر رساں اداروں کے مطابق مسافر بس پونا نامی علاقے میں کھائی میں جا گری۔ یہ بس میرپور سے سماہنی جا رہی تھی۔ ہالینڈ کے استغاثہ نے یوکرین میں ملیشیا کے مسافر طیارے کو مبینہ طور پر مار گرائے جانے کے معاملے کی جنگی جرائم کے تناظر میں تحقیقات شروع کی ہیں۔ یوکرین کی حکومت نے تحقیقات کا پورا اختیار ہالینڈ کو دے دیا ہے، جس کے سب سے زیادہ شہری جمعرات کو پیش آنے والے اس حادثے میں ہلاک ہوئے تھے۔ اس سے قبل ہالینڈ کے ماہرین مشرقی یوکرین پہنچے، جہاں انہوں نے طیارے کے مسافروں کی لاشوں کا معائنہ کیا۔ روس کے حامی باغیوں نے یہ لاشیں سرد ڈبوں پر مشتمل ٹرین میں رکھی ہوئی ہیں۔ ادھر یوکرین کے صدر پیٹرو پوروشینکو نے بتایا ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کو طیارے کے جائے حادثہ کے ارد گرد 40 کلومیٹر کے علاقے میں فائر بندی قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، تاکہ حادثے کی آزادانہ تحقیقات ہو سکیں۔ لیکن شورش کے شکار ڈونیسک خطے میں باغیوں اور یوکرینی فوج کے درمیان تازہ جھڑپوں میں کم سے کم 3 شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے۔ ایک عینی شاہد خاتون نے بتایا، وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایک بیوٹی پارلر میں کام کرتے ہیں، جہاں بمباری ہوئی، ہم خوفزدہ ہو کر وہاں سے نکل آئے، وہاں ٹینک آ چکے ہیں اور افراتفری پھیل گئی ہے۔ یہ تھے یوکرین میں تازہ جھڑپوں کی عینی شاہد کے الفاظ۔ لیبیا کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ دارالحکومت طرابلس کے ہوائی اڈے پر قبضے کے لیے 2 ملیشیا گروہوں کے درمیان جاری جھڑپوں میں ایک ہفتے کے دوران کم سے کم 47 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ اطلاعات ہیں کہ طرابلس کے ہوائی اڈے کی عمارتوں اور جہازوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ حکام نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایئرپورٹ پر آئندہ کئی ماہ تک معمول کی سرگرمیاں بحال نہیں کی جا سکیں گی۔ شمال مشرقی نائجیریا میں حکام کے مطابق دامبووا نامی قصبے میں اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کے حملے میں 40 افراد کی اموات ہوئی ہیں۔ یہ حملہ جمعے کو ہوا تھا اور اطلاعات تھیں کہ صرف 18 افراد مارے گئے۔ بوکو حرام کے حملے کے باعث بیشتر آبادی نقل مکانی کر گئی ہے۔ تازہ حملے کے بعد بوکو حرام نے قصبے میں اپنے سیاہ جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ اور پاکستان میں صوبہ بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں نامعلوم افراد نے راہ چلتی دو خواتین پر تیزاب پھینک کر انہیں زخمی کر دیا ہے۔ دونوں خواتین ایک مقامی ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پاکستانی وزیر اعظم میاں نواز شریف،
یہ کیسی ایٹمی قوت ہے جہاں پر اندھیرے ہوں، علم کی بجائے جہالت ہو، روزگار کم اور بے روزگاری زیادہ ہو، آسودگی کم اور غربت زیادہ ہو، دہشت گردی ہو، امن کم اور بدامنی زیادہ ہو، ایٹمی قوت اس طرح کتنی ہوتی؟ ہمارے ملک کے اندر ان سب چیزوں کا خاتمہ ہو جانا چاہیے تھا۔
تو ایسا کیوں نہ ہوا؟ آگہی کے لیے سیربین اور جہاں نما سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین، یا کہیے کہ مستعفی چیئرمین نجم سیٹھی سے بڑی کھلی کھلی بات ہوئی ذرا دیر پہلے۔ میں نے پوچھا کہ کیا اب کرکٹ بورڈ کی میوزیکل چیئر یا جو سی سو کھیلا جا رہا تھا ختم؟ جواب تھا
یہ بالکل ختم ہے جی۔
یہ الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟
آج سے 7 دن کے اندر اندر ہدایت ہے سپریم کورٹ کی کہ الیکشن کمشنر قائم کیا جائے، نامنیٹ کیا جائے۔ اس کے بعد 30 دن کے اندر اندر الیکشن کمشنر نے الیکشن کروانے ہیں۔
تو میں نے جو کہا اور جو انہوں نے کہا، ذرا دیر بات سنیے گا۔ آئیے پہلے سیربین کے بڑے موضوع پہ نظر ڈالتے ہیں۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بمباری میں 2 خاندانوں کے 30 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے ہیں، اور غزہ میں حماس کے خلاف اسرائیلی کارروائی میں اور بھی شدت آئی ہے۔ ایک جانب امریکی وزیر خارجہ کی مصالحتی کوششوں کے لیے منزل قاہرہ ہے، تو دوسری جانب اقوام متحدہ نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا، لیکن جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا کسی نے کان نہ دھرا۔ تاہم 14 دن کی اس لڑائی میں فلسطینی ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے، اسرائیلی ہلاکتیں اس کے عشر عشیر ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نخبت ملک کی زبانی، جو ایک فلسطینی رہائشی خاتون کی آواز سے شروع ہوتا ہے۔
I have real concern for my child. I am afraid that when he grows up he will become violent because he's always...
میرے بچے کے لیے میرے شدید تحفظات ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا تو ایک شدت پسند بنے گا۔ وہ ہر وقت دہشت گردی کی اصطلاحات استعمال کرتا رہتا ہے۔ وہ راکٹس، اموات اور فائرنگ کی باتیں کرتا ہے۔ مجھے اس طرح سے اس کا بات کرنا پسند نہیں، لیکن میں اسے اس ماحول سے علیحدہ بھی نہیں کر سکتی۔ یہی وہ موضوع ہے جس کے بارے میں سب بات کر رہے ہیں۔ غزہ میں لوگ موت، راکٹس اور اسرائیلی بمباری اور انہی سب چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں۔
یہ الفاظ غزہ کی ایک رہائشی سلافہ الدبیلہ کے ہیں۔ ان کے خاندان کو اس شورش کے دوران 2 بار نقل مکانی کرنا پڑی ہے، اور ہزاروں فلسطینیوں کی طرح وہ بھی مطالبہ کر رہی ہیں کہ اس تنازع کو ختم کیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری قاہرہ کے دورے پر ہیں، جہاں وہ غزہ میں تشدد روکنے کے لیے مصالحتی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ سلامتی کونسل کی طرف سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ غزہ میں اتوار کو تقریباً 100 فلسطینیوں کی ہلاکت کے بعد کیا گیا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل کی طرف سے غزہ پر فضائی حملوں کے آغاز سے اب تک ہلاک ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ ان حملوں میں 3,135 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ عدنان ابو حسنہ فلسطین میں اقوام متحدہ کی امدادی ایجنسی سے منسلک ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں صورتحال بدترین ہوتی جا رہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں،
غزہ میں طبی شعبہ تیزی سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور اس کی وجہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا زخمی ہونا اور ان کی ہلاکت ہے۔ ادویات کی کمی ہے، خوراک کی کمی ہے، ڈاکٹرز کی بھی شدید کمی ہے، اور پھر آپ جانتے ہیں وہاں کا ماحول، وہ نفسیاتی دباؤ، پوری آبادی نفسیاتی طور پر بہت بڑی افراتفری کا شکار ہے۔ تو میں اب اور کیا کہہ سکتا ہوں، بہت بری صورتحال ہے اور خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔
دوسری طرف اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اتوار کی لڑائی میں اس کے 13 فوجی مارے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل پیٹر لرنر نے بتایا کہ انہوں نے اپنے علاقے پر ہونے والے 2 حملوں کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا،
This morning, in 2 separate locations, آج صبح دو مختلف علاقوں میں دہشت گردوں نے اسرائیل میں مداخلت کی جو ایک منظم حملہ لگتا ہے. ان کا مقابلہ اسرائیلی فوج سے ہوا اور ہم نے ان تمام حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا ہے. اور یہ یقیناً ان کی جانب سے اسرائیلی فوج اور اسرائیل پر حملہ کرنے کے ارادے کی ایک مثال ہے. ہم اسرائیل کا دفاع کرنے کے لیے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش میں ہیں. ہم یہی کر رہے ہیں اور یہی کرتے رہیں گے.
اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے ایک خطاب میں کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائی تب تک جاری رہے گی جب تک اسرائیلی سیکیورٹی بحال نہیں ہو جاتی. غزہ سے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بڑے پیمانے پر لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں. یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے زمینی، فضائی اور بحری کارروائی میں بمباری اتنی شدید ہے کہ ایمبولینسز کی نقل و حرکت بھی محدود ہو کر رہ گئی ہے. غزہ میں بڑھتے ہوئے تشدد پر اسرائیل کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے جاری ہیں.
ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے نخبت ملک سے سنا. غزہ پر اسرائیلی حملوں کو رکوانے کے لیے بین الاقوامی دباؤ تو ہے لیکن کہیے کہ کوئی خاص نہیں. ہاں البتہ خود اسرائیل میں داخلی طور پر حکومت کی حملے کی پالیسیوں کے سلسلے میں حمایت میں اضافہ ہوا ہے اور ساتھ ہی یہ دباؤ بھی بڑھ گیا ہے کہ اسرائیل غزہ کی زمینی کارروائی کا دائرہ بڑھائے. یہاں تک کہا گیا کہ غزہ پر اسرائیل اب قبضہ کر لے. میں نے یروشلم کے صحافی ہریندر مشرا سے تازہ صورتحال کے بارے میں جاننا چاہا.
شفیع، پہلے میری یہاں پر اسرائیل کے کچھ فوجی اہلکاروں سے بات ہوئی اور ان کا کہنا ہے کہ جو ان کی کاروائی ہے اس میں مزید تیزی آئی ہے. ان کا کہنا ہے کہ کاروائی جاری رہے گی اور اسرائیلی جو رہنما ہیں یہاں پر، اسرائیلی وزیر اعظم یا اسرائیلی وزیر دفاع، ان سبھی نے بھی اسی طرح کا بیان دیا ہے کہ اسرائیل کارروائی تب تک جاری رہے گی جب تک کہ جس منصے سے، جس گول کو لے کر کے کارروائی شروع کی گئی تھی وہ پورا نہیں ہو جاتا ہے. اور یہاں پر آج لیبرل پارٹی کی اجلاس کے دوران یہ بات جب ان دونوں ہی رہنماؤں نے دہرائی تو باقی جو وزیر ہیں، ٹھیک ہے، مقروض تقوق، ان لوگوں نے کہا کہ فوج جو ہے وہ تب تک غزہ میں بنی رہنی چاہیے جب تک کہ ان کے جو گولز ہیں وہ پورے نہیں ہو جاتے ہیں. اور اگر ضرورت پڑے تو حکمت عملی کے جو وزیر ہیں یووال شٹائنیتز، انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ اگر ضرورت پڑے تو پورے غزہ پر قبضہ کیا جائے. لیکن مقصد سے وہاں پر یہ کاروائی شروع ہوئی ہے وہ مقصد جو ہے اس میں انہیں کامیابی ملنی چاہیے.
تو ان کو یہ بھی تو پتا ہو گیا نا ہریندر مشرا کہ یہ جو کاروائی کر رہے ہیں اس سے غزہ میں جو سویلین مارے جا رہے ہیں اس پر جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا ری ایکشن آ رہا ہے تو اس کا بھی تو پتا ہوگا نا، تو اس کی پرواہ نہیں ہے.
جی بالکل، اس کی پرواہ ہے، ایسا تو تھوڑا بہت محسوس ضرور ہو رہا ہے. لیکن یہاں پر بھی دباؤ جو ہے وہ کافی اندر بڑھ چکا ہے کیونکہ اسرائیلی فوجی بھی ہلاک ہوئے ہیں. کل گزشتہ روز تو 13 فوجی مارے گئے تھے جو کہ اگر غور کریں 2008-2009 کے جنگ میں کل 10 ہی اسرائیلی فوجی، تو ایک دن میں اسرائیلی فوج کے جو فوجیوں کی جو ہلاکت ہوئی ہے 2008-2009 کے جنگ میں جو ہوئی تھی اس سے کہیں زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے بھی کافی دباؤ یہاں اندرونی پڑ رہا ہے اور جس طرح سے غزہ کے جو شدت جس طرح سے سڑک پر آ کر کے اور اسرائیل کے اندر آ کر کے حملہ کیا ہے اس کی وجہ سے بھی کافی دباؤ ہے. اور تیسری طرح سے ایک تو مخصوص حکومت کا بھی دباؤ ہے جو دائیں بازو کی تنظیمیں اس میں ساری شامل ہیں. اور لوگ جو ہیں جنوبی علاقے کے جو کہ راکٹ حملوں سے یہاں اسرائیل میں پریشان رہے ہیں، ان کی طرف سے بھی دباؤ ہے کہ کارروائی کو جاری رکھی جائے.
تو ایسے میں جو وہاں کی پبلک اوپینین ہے، میڈیا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟
جی رائے ابلاغ میں تو دونوں ہی طرح کی باتیں آ رہی ہیں. کچھ جو اس طرح کے انالسٹ ہیں، جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں، جو رائٹ ونگ کے ساتھ جڑے ہوئے مانے جاتے ہیں، ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ نئی کاروائی جاری رہنی چاہیے، سرکار کا فیصلہ ہے وہ صحیح ہے. وہیں دوسری طرف بائیں بازو سے جو لیفٹ ونگ سے جڑے ہوئے جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں، ان کی طرف سے مسلسل اس پر تنقید کی جا رہی ہے. ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کاروائی نقصان ہو رہا ہے، اور نہ صرف نقصان ہو رہا ہے بلکہ اسرائیل کا آئسولیشن بڑھ سکتا ہے.
یہ تھے یروشلم کے صحافی ہریندر مشرا. ٹیلیفون لائن کی خرابی کے لیے میں اپنے تمام سامعین سے معذرت چاہوں گا. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے غزہ پر اسرائیلی حملے اور اسرائیل پر حماس کے راکٹ بند کرانے کی کوششوں میں مدد کے لیے مصر کی راہ لی ہے. ادھر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بھی حرکت میں آئے ہیں. انہوں نے فریقین سے فوراً فائر بندی کے لیے کہا. میں نے زمین میں مشرق وسطیٰ کے منہ پہ نظر رکھنے والے یہاں باتس یونیورسٹیز کے انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر افتخار ملک سے بات کی اور جاننا چاہا کہ اقوام متحدہ کہتی ہے, حکم بھی فرماتی ہے, لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی, اس لیے کہ اقوام متحدہ کے بڑے یعنی امریکہ ان کمپنی جب تک سیکرٹری جنرل کے فرمودات گرامی کی پشت پہ نہ ہو, ہوتا ہواتا کچھ نہیں. تو اب کیا ہو جائے گا؟
آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پانچ ادارے ہیں, پانچ ممالک ہیں, ان کی ایک قسم کی اجارہ داری ہے اور ان کے ہر ایشوز پہ آ کے یہ ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے. خواہ آپ نے دیکھا ماضی میں کشمیر کا ایشو تھا یا اس کے بعد بازنیا اور سربیا کا ایشو تھا اور اب یوکرین کا ایشو ہے. تو ایک کئی لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ویٹو کی طاقت نہیں ہونی چاہیے, جمہوری فیصلے ہونے چاہیے اکثریت سے.
ایسے میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری قاہرہ پہنچ رہے ہیں تاکہ مصر کے توسط سے وہ کوشش کریں. تو امریکہ مصر کے توسط سے ایسی نئی چیز کیا کر لے گا جو اب تک سامنے نہیں ہے؟
میرے خیال میں وہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل کو فیس سیونگ ایک میکنزم پرووائڈ کیا جائے, اور چونکہ ایک حماس میں اور اسرائیل کی درمیان تھن گئی ہے اور ورلڈ اپینین اسرائیل کی مذمت کر رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مغربی طاقتوں کی حکومتوں کی بھی مذمت کر رہی ہے کہ یہ جو ہیومن کیٹاسٹروفی ہے اس کو روکا جائے, تو میرے خیال میں انہیں عرب پارٹنر چاہیے. اور عرب پارٹنر اس وقت جو ہے وہ ایجپٹ ہے, جو کہ ظاہر ہے اپنے مسائل کے باوجود عرب ورلڈ میں, مڈل ایسٹ میں ایک بہت اہم ایکٹر ہے. اور ایجپٹ کو بھی چاہیے کہ اس کو ورلڈ ریکگنیشن ہو, کیونکہ ایجپٹ میں آپ کو پتا الیکشن ہوئی ہے, وہاں کے 5% کے 7% لوگوں نے ووٹ دیے, ایک ہی کینڈیڈیٹ تھے. تو ان کو بھی اپنی ریسٹوریشن چاہیے, انہیں بھی اپنی ریکگنیشن چاہیے. تو اس میں میرے خیال میں امریکہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ ایجپٹ کے تھرو تھوڑا سا حماس پہ انفلوئنس کیا جائے, عرب اپینین کو ساتھ راضی کیا جائے اور کچھ اسرائیل کو فیس سیونگ ایگزٹ جو ہے وہ دیا جائے.
خود حماس اور الفتح یعنی حماس اور محمود عباس کتنے یکجائیں, مطلب ان کے اتفاق و اتحاد کی سرحدیں کتنی مضبوط ہیں, کہاں ملتی ہیں؟
ایک طرف تو پیلسٹینین جو آئیڈینٹی ہے نا جی, وہ بڑی اسٹرانگ ہے, اور خواہ وہ پیلسٹینین حماس کا سپورٹر ہے یا خواہ وہ پی ایل او کا سپورٹر ہے, اس کی جو پیلسٹینین آئیڈینٹی ہے, خاص طور پہ پچھلے 60-70 سال کی جو ان کی تاریخ ہے, دکھی تاریخ ہے, وہ اس سے کافی کنسولیڈیٹ ہوئی ہے. تو لگتا یہ ہے کہ یہ ایک تھوڑی سی نظریاتی کشمکش بھی ہے اور ایک یہ شخصیاتی بھی ہے. اگر یہ ایک منیمم کنسنسس ڈیولپ کر لیں, جو کہ آج سے لگتا تھا 2-3 مہینے پہلے ڈیولپ ہو رہا تھا, اور دونوں علاقوں میں اٹانومی ہے اور جو الیکٹ ہوتا ہے اس کو حکومت کرنے کا موقع دیا, تو میرے خیال میں اس سے فلسطین کی جو صورتحال ہے وہ واضح ہوگی. فلسطینیوں کو اس وقت دنیا میں کافی حمایت ہے, اب فلسطینی لیڈرشپ کو چاہیے, حماس کو بھی اور محمود عباس کو بھی, کہ وہ مل کے بیٹھ کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اپنی پالیسیز جو ہیں ان کو واضح کریں, تاکہ پبلک اپینین سے, ورلڈ اپینین سے وہ فائدہ اٹھائیں, اسرائیل پہ پریشر ڈالا جائے مورل اور ڈپلومیٹک, اور اس کے بعد فلسطینیوں کے مستقبل کے لیے, معاشی سیاسی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں. تو میرے خیال میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جہاں یہ لڑائی فلسطینی اور اسرائیلیوں کے درمیان ہے, وہاں اس کے فلسطینیوں کے اندر جو اختلافات ہیں ان کے بارے میں بھی غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے.
اچھا, اسرائیل سے جب بھی کہا جائے کہ وہ فائر بند کرے, وہ تو سارا ملبہ حماس پہ ڈال دیتا ہے کہ ہم نے تو 2 مرتبہ آفر کیا, دونوں مرتبہ حماس نے انکار کر دیا. ایک طرف ان کا قافیہ ناطقہ فلسطینیوں کا بند ہے, دوسری طرف راکٹ در راکٹ چلے آ رہے ہیں ان کی طرف سے, تو کیا بیچ میں حل کیا نظر آ رہا ہے ڈاکٹر افتخار ملک؟
میرے خیال میں سٹبرنس ہے جی دونوں طرف سے, اور انیوننس ہے, مطلب ہے کہ حماس اور اسرائیلی حکومت دو مختلف گروپ ہیں, لیکن اسرائیل ایک پاورفل سٹیٹ ہے, اس کے مقابلے میں حماس ایک موومنٹ ہے, تو اس لحاظ سے تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. لیکن اس میں حماس کی بھی تھوڑی بہت ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا, اگرچہ ان کے راکٹ سے نقصان نہیں ہوتا, تو میرے خیال میں آل دا مور ریزن کہ انہیں چاہیے کہ وہ اسرائیل کو یہ مارل آرگومنٹ نہ پرووائڈ کریں کہ جی ہم اپنے ڈیفنس میں رہیں. تو میرے خیال میں حماس کو بھی چاہیے کہ وہ مارل آرگومنٹ سے, سول ڈس اوبیڈینس سے اسرائیل کو ٹیبل پہ لائیں.
یہ تھے باتس یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ڈاکٹر افتخار ملک. ملائیشیا کی قومی فضائی کمپنی ملائیشیا ایئر لائنز کے طیارے کے حادثے کے بعد ہلاک شدگان کے لواحقین کو ایک صبر آزما انتظار کے مرحلے سے گزرنا پڑ رہا ہے. ہالینڈ کے وزیر اعظم مارک روٹے نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ لاشوں کو واپس لانا ان کی اولین ترجیح ہے اور وہ اپنے لوگوں کی واپسی چاہتے ہیں. تفصیل کے ساتھ طاہر عمران.
ملائیشیا ایئر لائنز کی ایمسٹرڈیم سے کوالالمپور جانے والی پرواز MH17 کے مسافروں اور لواحقین کو اب تک اپنے پیاروں کی لاشوں کا انتظار ہے. یہ پرواز گزشتہ جمعرات کو روس اور یوکرین کی سرحد کے قریب مبینہ طور پر میزائل کے حملے سے گر کر تباہ ہو گئی تھی, جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام 295 افراد ہلاک ہو گئے تھے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے الزام لگایا ہے کہ باغی طیارے میں ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کو نکالنے کے معاملے سے بری طرح نمٹے ہیں. روس پر یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے یوکرین میں روس نواز باغیوں کو طیارہ شکن میزائلوں کا نظام فراہم کیا تھا, جسے مبینہ طور پر ملائیشیا کے طیارے کو مار گرانے کے لیے استعمال کیا گیا. طیارے پر سوار دو مسافروں کی والدہ نے اپیل کرتے ہوئے کہا,
میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک اپنی بہترین کوشش کرے کہ لاشیں جلد از جلد واپس لائی جا سکیں. لاشیں وہاں 3 دن سے پڑی ہیں, بلکہ 4 دن سے, اور مجھے اس سے زیادہ معلوم نہیں ہے. جب میں رات کو سو رہی ہوتی ہوں تو میں اپنے بیٹے کو وہاں زمین پر پڑے دیکھتی ہوں. میں ڈیزی کو دیکھتی ہوں, رائس کو دیکھتی ہوں, اور میں انہیں ذہن میں دیکھ سکتی ہوں. میں یہ سب کچھ دیکھتی ہوں. انہیں گھر واپس آنا ہوگا, صرف ان دونوں کو نہیں بلکہ سب کو گھر واپس آنا ہوگا.
مشرقی یوکرین میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ملائیشیا ایئر لائنز کے جہاز کی جائے حادثہ سے کل 196 لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں, جن میں سے 169 لاشوں کو ایک ایئر کنڈیشن ٹرین میں بند کر کے کسی نامعلوم مقام کی جانب روانہ کر دیا گیا. جائے حادثہ پر موجود معائنہ کاروں کی ولندیزی ٹیم کے رہنما پیٹر وینلیت نے بتایا,
میں نے ٹرین اور اس کی بوگیوں کو دیکھا ہے اور میرے خیال سے لاشوں کو بہتر طریقے سے محفوظ کیا گیا ہے.
ولندیزی وزیر اعظم مارک روٹا نے لاشوں کی شناخت کے حوالے سے کہا,
afgesproken is dat Nederland de internationale coördinatie.
یہ اتفاق کیا گیا ہے کہ ہلاک شدگان کی شناخت کے معاملے میں تمام عالمی رابطوں کی نگرانی نیدرلینڈز کرے گا اور گریٹ ویبلنک اس کی سربراہی کریں گے. آج رات ایک فوجی طیارہ آئنڈ ہوون کے ہوائی اڈے سے خار کیف جائے گا. اس پر خار کیف میں ایک رابطہ مرکز کے قیام کے لیے ساز و سامان اور عملہ لے جایا جائے گا.
روس پر ہر گزرتے دن کے ساتھ عالمی دباؤ میں اضافہ ہو رہا ہے کہ وہ جائے حادثہ پر سیکیورٹی کو بہتر بنائے اور حادثے کی تحقیقات کرنے والی ٹیموں کی مدد کرے. امریکی وزیر خارجہ نے روس پر زور دیا کہ وہ یوکرین میں روس نواز باغیوں کے اقدامات کی ذمہ داری قبول کرے. جان کیری نے ایک امریکی ٹی وی پر کہا, کافی شواہد موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ روس نے یہ طیارہ شکن نظام باغیوں کو فراہم کیا اور انہیں ان ہتھیاروں کو استعمال کرنے کی تربیت دی. آسٹریلیا کے وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے روس کے کردار کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا, وہ کہہ رہے ہیں, روسی نواز باغیوں کے اس حادثے میں تقریباً یقینی طور پر ملوث ہونے کے شواہد کے باوجود جائے حادثہ کو ان لوگوں کی نگرانی میں چھوڑ دینا مجرموں کو جائے وقوع کا نگران بنانے کے مترادف ہے. میرے نزدیک ایک صحیح با اختیار اتھارٹی کو اس جگہ کی نگرانی دی جانی چاہیے. روسی صدر پوتن ساری باتیں صحیح کر رہے ہیں اور میں زور دے کر کہوں گا کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, مگر چیلنج یہ ہے کہ صدر کو ان کے الفاظ کے مطابق ذمہ دار ٹھہرایا جائے. دوسری جانب آسٹریلیا کی وزیراعظم جولی بشپ نے روس نواز باغیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ یوکرین کی حکومت کے ساتھ اپنی کشیدگی میں ان لاشوں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہ کریں. واضح ہے کہ بین الاقوامی تفتیش کاروں کو ابھی تک جائے حادثہ کا معائنہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. یوکرین اور روس نواز باغی دونوں ہی اس طیارے کو مار گرانے کا الزام ایک دوسرے پر عائد کر رہے ہیں. یوکرین کی حکومت نے الزام عائد کیا ہے کہ روسی نواز یوکرینی باغی ملائیشیا کے تباہ شدہ طیارے کی تباہی سے ایسے ممکنہ شواہد کو مٹا رہے ہیں جو عالمی جرم کے زمرے میں آتے ہیں.
یہ تھا ہمارے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ رپورٹ کی صورت میں اس کو تیار کیا طاہر عمران میاں نے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کس نے کہا ہے کہ کراچی شہر میں قتل و غارت گری, بھتہ خوری اور تشدد کے واقعات جاری ہیں, مذہبی جنونیت اور عسکریت پسندی کے سائے بڑھ رہے ہیں, کراچی میں رینجرز کا غیر اعلانیہ مدت تک قیام بہتر نہیں ہے, تو کیا کہیں گے, کس نے کہا ہوگا؟ نہ کسی سیاستدان نے نہیں کہا ہے, یہ کس نے کہا ہے؟ اس کا تفصیلی احوال ذرا دیر میں اسی سیربین میں آ رہا ہے. اور اچھا اگر میں یہ پوچھوں کہ پاکستان کی وہ کون سی یونیورسٹی ہے جس نے سوشل ویب سائٹ فیس بک بند کر دیے, کیا کہیے گا؟ کون سی یونیورسٹی کا نام آ رہا ہے ذہن میں؟ نہیں آ رہا ہوگا نا. تو اس کی تفصیل بھی آج کے سیربین میں ہے. آج موقع ملا ہے اپنی ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی آنے کا کہ اس کو ذرا سا دیکھیں کہ یہ اس وقت کس سے لیڈ کر رہی ہے. یہ لیڈ کر رہی ہے پاکستانی شدت پسند افغانستان میں یکجا یا اکٹھے. دوسرے نمبر پر اس کی خبر ہے ایران نے تمام افزودہ یورینیم تلف کر دیا ہے اور اقلیتوں کو شراب نوشی سے روکنے کے بل کی مخالفت ہوئی ہے, یہ کہہ کر کے کہ اگر یہ کیا تو نہ صرف اقلیتیں بلبلائیں گی بلکہ پاکستان کی جگہ سائی ہوگی. یہ بھی سیربین میں آنے کو ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں.
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائیں گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم بالله العظيم ان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کا احوال عظیم رفیع کی زبانی.
لارڈز اسٹیڈیم میں کھیلے جانے والے دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھارت نے انگلینڈ کو 95 رن سے شکست دے دی ہے. بھارت کا بیرون ملک ٹیسٹ سیریز جیتنے کا 3 سال کے بعد یہ پہلا موقع ہے, جبکہ لارڈز کے میدان میں بھارت نے 28 سال کے طویل عرصے کے بعد کوئی ٹیسٹ میچ جیتا ہے. بھارت کی جیت میں ایشان شرما کی بالنگ نے اہم کردار ادا کیا جنہوں نے 74 رنز دے کر 7 وکٹس حاصل کی. آج جب انگلینڈ کی ٹیم نے دوسری اننگ میں 5ویں دن کا آغاز کیا تو اس کے سامنے بھارت کی جانب سے دیا گیا 342 رنز کا ہدف تھا, لیکن انگلینڈ کی ٹیم کے تمام کھلاڑی 223 رنز پر آؤٹ ہو گئے. 5 میچوں کی سیریز میں بھارت کو 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی ہے. پہلا ٹیسٹ میچ نوٹنگم میں کھیلا گیا تھا جو ڈرا ہو گیا تھا. سیریز کا تیسرا ٹیسٹ میچ 27 جولائی کو ساؤتھہمپٹن میں کھیلا جائے گا. بھارت کے ساتھ فٹ بال میچوں کی دوستانہ سیریز کے لیے پاکستان کی قومی ٹیم بھارت کے جنوبی شہر بنگلور کا دورہ کر رہی ہے. پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے سیکرٹری احمد یار خان لودھی کا کہنا ہے کہ انہیں اس دوستانہ سیریز سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. انہوں نے کہا, ہمیں امید ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کھیلوں کے تعلقات کے معاملے میں یہ میچ سنگ میل ثابت ہوں گے. اس سیریز میں پاکستان اور بھارت کی 23 سال سے کم عمر کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں. یہ سیریز دراصل دونوں ممالک کی فٹ بال فیڈریشنوں کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور اس سیریز سے دونوں ممالک ایشین گیمز کے لیے اپنی اپنی ٹیم کو تیار کر سکیں گے. پہلا میچ بنگلور میں 17 اگست کو کھیلا جائے گا جبکہ دوسرا میچ 20 اگست کو بنگلور میں ہوگا. اس سے قبل بھارت اور پاکستان کے درمیان 2 طرفہ فٹ بال سیریز 9 سال قبل سن 2005 میں ہوئی تھی جس میں بھارت اور پاکستان نے 1-1 میچ جیتا تھا اور 1 میچ برابر رہا تھا. بہتر گول اوسط پر پاکستان نے سیریز جیت لی تھی. ٹینس میں استنبول کپ کے میچز میں خواتین کے مقابلوں میں سابق عالمی نمبر 1 کھلاڑی کیرولین ووزنیاکی نے اٹلی سے تعلق رکھنے والی کھلاڑی روبرٹا وینچی کو شکست دے کر استنبول کپ جیت لیا ہے.
کھیلوں کا احوال عظیم رفیع کی زبانی. کھیلوں سے متعلق میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ نجم سیٹھی کا انٹرویو جس کی ایک جھلک آپ نے شروع میں سنی تھی سیربین کا بڑا موضوع آنے سے پہلے, جو ہی خبروں کا خلاصہ جائے گا نجم سیٹھی کا انٹرویو آئے گا تو اس میں کتنی دیر باقی ہے, 15 سیکنڈ یہ اور اس کے بعد خبروں کا خلاصہ, تو مطلب منٹ ڈیڑھ منٹ کی بات ہے, ذرا سا وقفہ ہے. لیکن اس درمیان خاص خاص خبروں کی سرخیاں ہیں اور یہ ذمہ داری ہے ظہیر الدین بابر کی.
اسرائیلی فوج نے غزہ کے ایک ہسپتال پر توپوں سے بمباری کی ہے. کم سے کم 4 افراد ہلاک اور 15 زخمی ہوئے. اس سے قبل اسرائیلی بمباری سے 2 فلسطینی خاندانوں کے 30 افراد مارے گئے. فریقین میں فائر بندی کرانے کی کوشش کے لیے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون قاہرہ پہنچ چکے ہیں اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی بھی مصری دارالحکومت میں آمد متوقع ہے. ہالینڈ کے استغاثہ نے ملیشیا کے مسافر طیارے کو مشرقی یوکرین میں مبینہ طور پر مار گرائے جانے کے معاملے کی جنگی جرائم کے تناظر میں تحقیقات شروع کی ہیں. ادھر ڈونیسک میں باغیوں اور یوکرینی فوج کے درمیان تازہ جھڑپوں میں کم سے کم 3 شہریوں کی ہلاکت کی اطلاع ملی ہے. افغانستان اور پاکستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندہ سفیر جیمز ڈوبز نے اسلام آباد کا دورہ کیا ہے, جہاں انہوں نے اہم سیاسی اور فوجی شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے ظہیر الدین باوے سے سنا. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سنا ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کہتے ہیں کہ بورڈ کی میوزیکل چیئر ایک بار پھر خبروں میں تو ہے لیکن لگتا ہے کہ اب نہیں رہے گی, شاید آخری بار ہے. نجم سیٹھی چیئرمین ہیں, بلکہ کہیے کہ استعفیٰ کا انہوں نے اعلان کر دیا. یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ بورڈ کے انتخابات میں وہ حصہ نہیں لیں گے. نجم سیٹھی ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھے لیکن بی بی سی سے بات کرنے کے لیے انہوں نے مقررہ وقفے میں وقت نکال ہی لیا. میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ بتائیں کہ 11 جولائی کو سپریم کورٹ نے آپ کو عہدے پر بحال کرنے کا حکم دے دیا تھا, تو پھر آپ کاہے استعفیٰ دے بیٹھے, اس کی کیا منطق ہے؟
دیکھیے جب میں پہلے آیا تھا تو مجھے میاں پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ وہاں عدالت نے کہا ہے کہ کسی کو لگائیں اور وہاں کے حالات ٹھیک کریں.
ٹھیک ہے,
تو میں نے سوچا یہ نان سیاسی جاب ہے, یہاں آ کے جو چھوٹا موٹا کام کرنا ہے اس کو ٹھیک کر کے تو میں چلا جاؤں گا, کیونکہ آئی بلانگ ٹو دا میڈیا. تو جب میں یہاں آیا تو وہ پھر یہ عدالت کی اور یہ جو کشمکش چل رہی تھی زکا اشرف صاحب کی اور منسٹری کی, اس میں پھر انفارچونیٹلی پھنس گئے. اگر میں اس وقت یہ کہتا کہ میں اگلا الیکشن نہیں لڑنا چاہتا تو پھر میری یہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہ ہوتا, کوئی میری بات ہی نہ سنتا. اور اگر میں یہ کہتا کہ میں بنوں گا اگلا چیئرمین الیکشن کے بعد, تو پھر وہ میرا میڈیا کے ساتھ جو میرا ایشو ہے وہ پرابلم بنتا. اور کیونکہ میں نے یہ کہا تھا کہ میں کوئی لانگ ٹرم ارادہ کر کے نہیں آیا, تو کیونکہ اب الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اب کیونکہ وہ آخری سٹیج تھی تو اس یہ صحیح موقع تھا کہ میں نے جو پہلے وعدہ کیا تھا اس کو میں نبھاتا, اور میں نے کہا یہ میں نے کہا کہ جی میں اب چیئرمین نہیں.
مان لیا, آپ نے بڑے کھلے دل سے بتا دیا کہ وزیر اعظم نے جو کچھ کہا آپ نے اس پر عمل کیا. تو ان کا وزیر اعظم کا کہنا یہ کہ وہ آپ کو کرکٹ بورڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں, تو کیا آنے والے دنوں میں نئے سیٹ اپ میں آپ پی سی بی میں موجود ہوں گے؟
جی میں بورڈ آف گورنرز میں, مجھے پرائم منسٹر صاحب نے نومینیٹ کیا ہے تو میں بورڈ آف گورنرز میں ہوں گا. جی بالکل.
ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے نجم سیٹھی صاحب کہ پی سی بی کے نئے آئین میں مینیجنگ ڈائریکٹر کی پوسٹ رکھی گئی ہے, تو کیا یہ سمجھا جائے کہ آپ پی سی بی میں زیادہ اختیارات کے ساتھ نظر آئیں گے؟ آپ کا استعفیٰ بھی اسی تناظر میں دیکھا جائے کیا؟
میں بالکل نہیں, کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر کی پوسٹ ووسٹ نہیں ہے. یہ ایک فضول خبر چلی تھی سوچے سمجھے بغیر, دیکھے بغیر. آئین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے مینیجنگ ڈائریکٹر وغیرہ.
اچھا, زکا اشرف نے بھی آئین کے تحت خود کو پی سی بی کا چیئرمین منتخب کرایا تھا. آپ نے جو آئین تیار کروایا ہے اس میں ایسی کیا خوبی ہے جو زکا اشرف کے آئین میں نہیں تھی؟
زکا اشرف صاحب کی آئین کے اندر چیئرمین پرائم منسٹر نامینیٹ کرتا تھا, وہ دو نام دیتے تھے اور 4 ممبر بناتے تھے جن کے ووٹ لینے ہوتے تھے. دو وہ ان چاروں میں سے 2 خود نامینیٹ کرتے تھے, تو وہ تو ایک ایسے تھا جیسے پرائم منسٹر جس کا نام لے لیتے تھے وہ بن جاتا تھا. اب جو نیا ارینجمنٹ ہے, پرائم منسٹر صرف بورڈ آف گورنرز کے اندر 2 نام بھیجیں گے, باقی 8 بورڈ آف گورنرز ہوں گے جو کہ 4 ڈپارٹمنٹس کے ہیں اور 4 ریجنس کے نمائندے ہیں جو الیکٹڈ ہیں. یہ 8 الیکٹڈ لوگ ہوں گے, 2 نامینیشن ہوں گے. یہ 10 میں سے کوئی بھی کھڑا ہو جائے اور 6 ووٹ لے کے چیئرمین بن سکتا ہے. یہ بہت جمہوری طریقہ ہے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ چیئرمین کو نکالنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا پچھلی آئین میں. اس میں جیسے پارلیمنٹ میں ہوتا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی ہو سکے گا, اگر کوئی چیئرمین گڑبڑ کر رہا ہے تو بورڈ آف گورنرز ان کو ریمو کر سکتا.
ٹھیک ہے. تو نجم سیٹھی صاحب, پی سی بی کا الیکٹورل کالج ابھی بھی مکمل نہیں ہے, تو یہ نئے الیکشن کیسے ہوں گے؟
مکمل ہے جی, 4 ڈپارٹمنٹس, 4 ریجنس اور 2 پرائم منسٹر کے نامنی, 8 اور 2 10. یہ ہے الیکٹرل کالج, پہلے بھی یہی تھا, صرف فرق یہ تھا کہ 10 میں سے انہوں نے 4 کر دیے تھے جس میں سے 2 پرائم منسٹر کے نامنی تھے, تو وہ تو بالکل رگڈ قسم کی چیز تھی. اب سارے الیکٹڈ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو ساری ڈپارٹمنٹس کو اور سارے ریجنز کو پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں.
بالکل بالکل. ایک آخری سوال نجم سیٹھی صاحب, یہ الیکشنز کب ہو رہے ہیں؟
آج سے 7 دن کے اندر اندر ہدایت ہے سپریم کورٹ کی کہ الیکشن کمشنر قائم کیا جائے, نامنیٹ کیا جائے. اس کے بعد 30 دن کے اندر اندر الیکشن کمشنر نے الیکشن کروانے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ جلدی سے جلدی اگلے 1-2 دن کے اندر اندر الیکشن کمشنر نامنیٹ کریے جائے اور عید کے بعد الیکشن کروا دیا جائے.
تو یہ مان لیا جائے کہ جو میوزیکل چیئر یا سی سا اب تک چل رہا تھا اب یہ ختم ہوا؟
یہ بالکل ختم ہے جی.
یہ تھے پاکستان کرکٹ بورڈ کے مشکل ہے نا میرے لیے چیئرمین کو مستعفی چیئرمین کو چلیں جی دونوں سمجھ لیں, نجم سیٹھی, جنہوں نے کہا کہ آج سے 7 دن کے بعد الیکشن کمشنر کا انتخاب اور اس کے بعد الیکشن کی تیاریاں اور کوئی مینیجنگ ڈائریکٹر کی پوسٹ وغیرہ نہیں ہے. پاکستانی انسانی حقوق کا کمیشن کہتا ہے کہ کراچی آپریشن کے بعد انہیں ایسا کوئی منصوبہ نہیں بتایا گیا جس سے کہا جائے کہ معاملات پر حکومت کی گرفت مضبوط ہے. کراچی شہر میں قتل و غارت گری, بھتہ خوری اور تشدد کے واقعات جاری ہیں, یہ کہا کمیشن نے. ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مذہبی جنونیت اور عسکریت پسندی کے سائے بڑھ رہے ہیں. کراچی میں رینجرز کا غیر اعلانیہ مدت تک قیام بہتر نہیں ہے. کمیشن کی یہ تجویز بھی ہے کہ شہر کا نظام مؤثر بلدیاتی نظام کے بغیر چلانا ممکن نہیں. تفصیل کے ساتھ کراچی سے ریاض سہیل.
کراچی میں بحالی امن کے لیے شروع کیے گئے ٹارگیٹڈ آپریشن کے نتائج کے حقائق جاننے کے لیے انسانی حقوق کمیشن کے خصوصی جائزہ مشن نے یہ مشاہدات بیان کیے ہیں. اس مشن میں انسانی حقوق کمیشن کی چیئرپرسن زہرا یوسف, سابقہ چیئرپرسن آسما جہانگیر, ہنا جیلانی, آئی اے رحمان شامل تھے, جنہوں نے سیاسی جماعتوں, تاجروں, وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ, آئی جی سندھ پولیس غلام حیدر جمالی سے ملاقاتیں کی. تاہم ڈائریکٹر جنرل رینجرز نے اس مشن سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا. انسانی حقوق کمیشن کے سیکرٹری جنرل آئی اے رحمان نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کراچی ایک سیاسی بحران کی عکاسی کرتا ہے.
کراچی میں کوئی نظام اب چل نہیں رہا ہے. روزانہ لوگ مارے جاتے ہیں, روزانہ لوگ اٹھائے جاتے ہیں, روزانہ لوگوں کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے, ایکسٹورشن عروج پر ہے, گورنمنٹ کریٹ نظر نہیں آتی. لیکن ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ یہ تمام باتیں جو ہیں اصل میں علامات ہیں ایک پولیٹیکل کرائسس کی, کہ کوئی جو پولیٹیکل کرائسس ہے شہر کا کہ کوئی اس کو ہونے نہیں کرتا ہے.
آئی اے رحمان نے بتایا کہ شہر میں بے بسی اور بے کسی کا عالم ہے, اس کی وجہ سے امید کم ہو گئی ہے اور اب لوگ اپنی شکایت کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں اور خاص طور پر سرکار کے سامنے تو بہت ہی کم شکایت کی جاتی ہے. آئی اے رحمان نے کراچی کے مسائل کا ایک حل بلدیاتی حکومت کے قیام کو بھی قرار دیا.
شہری حکومت کے بارے میں ہماری رائے بالکل واضح ہے, ایفیکٹو لوکل گورنمنٹ کے نہ ہونے کی وجہ سے شہریوں کے مسائل میں اضافہ ہوا ہے, اور کوئی اتنا بڑا شہر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کے بغیر چل نہیں سکتا, سرکاری افسروں کے ذمے یہ کام نہیں ہوتا. اور اس کا حل صرف یہ ہے کہ اس شہر میں اچھی حکمرانی کی بنیاد ڈالی جائے, گڈ گورننس پرووائڈ کی جائے, جس میں کہ ایماندار اور ڈیموکریٹک اور افیکٹو اور ریسپانسیبل لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن کا ہونا بھی ضروری ہے.
انسانی حقوق کمیشن کے مشن نے بتایا کہ انہیں پولیس کے علاوہ رینجرز کے خلاف بھی شکایات موصول ہوئی تھیں. ان شکایتوں میں یہ بھی شامل تھا کہ رینجرز نے لوگوں کو اٹھایا, بعد میں ان کی لاشیں ویران علاقوں سے ملی, جبکہ اب بھی کچھ لوگ لاپتہ ہیں. آئیے رحمان کا کہنا تھا کہ رینجرز کے بارے میں جامع منصوبہ بندی کی ضرورت ہے.
جب رینجرز آئے گئے تھے تو کوئی واضح حکمت عملی نہیں تھی کہ رینجرز کا اور پولیس کا تعلق کیسا ہوگا, رینجرز کی حدود کیا ہوں گی اور رینجرز کب تک رہیں گے. ہمارا یہ خیال ہے کہ اس عرصے میں جو یہاں کے اور اداروں کو مضبوط کرنے کا کام ہونا چاہیے تھا اس پر توجہ نہیں دی گئی. ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی جامع منصوبہ بنایا جائے, کیونکہ یہ اوپن اینڈڈ انڈیفینٹ رینجرز کی موجودگی جو ہے وہ کسی جگہ پہ اچھی نہیں ہوتی. جو بھی پیرا ملٹری فورس آپ کو سویلین کام میں آئے گی وہ ایونچولی وہ اس کی ڈسپلن میں کمزوری پیدا ہوگی اور یہ ان کا کام نہیں ہے.
انسانی حقوق کمیشن کے سینئر رہنما اور صحافی آئی اے رحمان نے ملک کے سب سے بڑے شہر کی سول سوسائٹی کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. ان کا کہنا تھا کہ ساری صورتحال میں سول سوسائٹی کی جانب سے کوئی اقدام یا کوشش نظر نہیں آتی جو ایک واچ ڈاگ ہوتی ہے. اگر وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے تو انہیں موقع ملے گا جو تشدد اور غیر انسانی حربوں سے شہر کا امن برباد کرتے ہیں.
کراچی میں ملیٹنسی کا بڑا خطرہ ہے, کراچی میں مذہبی جنونیت کا بہت خطرہ ہے. یعنی مجھے ایک بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کراچی جیسے شہر میں اگر ایس آئی یو ٹی کے خلاف مہم چلائی جائے, جو ایسا ادارہ جس پہ کراچی کا پاکستان پورا ایشیا فخر کرتا ہے اس کے خلاف مہم چلائی جائے مذہب کے نام پہ, تو یہ تو سویلائزیشن سے آپ نے قطع تعلق کر دیا ہے گویا.
آئیے رحمان نے بتایا کہ شہر میں بھتے کے معاملے میں کوئی بھی معصوم نہیں، جس کا جہاں زور چل رہا ہے وہ وہاں وصولی کرتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا بھتہ دے کر کام میں آسانی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن بھتے کی رقم میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
پاکستانی فوج کی 15 جون سے جاری شمالی وزیرستان کی کارروائی سے کہا گیا کہ بڑی تعداد میں طالبان نے افغانستان کا رخ کیا اور وہ وہاں جا کے سرگرم ہیں، لیکن پاکستان کو ایسے بیان پر شک ہے۔ تفصیل کے ساتھ ہارون رشید۔
شمالی وزیرستان میں فوجی کارروائی کو 1 ماہ سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اور فوج 450 سے زائد ملکی اور غیر ملکی شدت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے، لیکن ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ بڑی تعداد میں شدت پسند، خصوصاً ان کی قیادت، کارروائی کے آغاز سے قبل ہی وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہی۔ اب افغانستان سے اطلاعات ہیں کہ بڑی تعداد میں پاکستانی شدت پسند وہاں پہنچے ہیں اور حکومت مخالف کارروائیوں میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ افغانستان کے قندھار صوبے سے شائع ہونے والے ایک آزاد روزنامہ گرداب نے چند روز قبل اپنی ایک رپورٹ میں الزام عائد کیا کہ سرحدی چوکیوں اور صوبہ ہلمند کے سنگین ضلع میں حملوں کے پیچھے لشکر طیبہ تھی۔ اخبار نے اپنے ذرائع سے لکھا کہ لشکر طیبہ کے رشید پنجابی نامی شخص نے ان حملوں میں حصہ لیا۔ مغربی اخبارات میں ایک سینئر افغان طالبان رہنما قاری طلحہ کے حوالے سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ پاکستان سے آنے والے شدت پسندوں کو فوری طور پر پورے افغانستان میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ سینئر افغان صحافی سمیع یوسفزئی کہتے ہیں کہ ان کے افغانستان میں مختلف علاقوں میں طالبان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے تازہ کھیپ کے آنے کی تصدیق کی ہے۔
تقریباً ہمارے ذرائع اور طالبان سے جو رابطے ہیں، شمالی افغانستان سے لے کر ساؤتھ تک، نارتھ تک، ساؤتھ ایسٹ تک، سب یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ اب آ گئے ہیں۔
اور آپ کے خیال میں وہ افغانستان کیوں جائیں گے؟ پاکستان میں بھی تو دوسرے علاقے ہیں جہاں پر وہ جا کر کچھ عرصہ کے لیے پناہ لے سکتے ہیں اور پھر دوبارہ ری گروپ ہو کر حملے کر سکتے ہیں۔
میرے خیال میں ان کا یہ خیال ہے کہ شاید افغانستان ان کے لیے محفوظ ہے، شاید اس طرح صورتحال افغانستان کے ہر جگہ پہ نہیں ہو، شاید کنڑ اور کچھ علاقوں میں جو کہ بہت ہی پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر شاید ان کے لیے آنا جانا آسان ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ ساؤتھ وزیرستان یا نارتھ وزیرستان سے سیدھا کنڑ جا سکتے، اس لیے کہ افغانستان کے کنڑ اور خوست اور پکتیکا کا کوئی رابطہ نہیں بنتا، اور ان کے لیے اگر کنڑ وغیرہ جانا بھی ہو تو ان کو باجوڑ یا مومن ایجنسی کے راستے جانا ہے، جو کہ اس وقت شاید اتنے آسان نہیں ہے۔ پاکستانی حکومت نے بھی کافی فورسز نے بھی کافی راستے بند کی ہے۔
سمیع یوسفزئی کہتے ہیں کہ ہر سال موسم گرما میں معمول کے مطابق شدت پسند سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا ہے اور پاکستانی شدت پسند اس دوران وہاں توجہ زیادہ دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ افغانستان پاکستان کے مقابلے میں ان کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔
ویسے بھی اسی سیزن میں لوگ افغانستان کی طرف نکلتے قبائلی علاقوں سے، سب یہ کہہ رہے کہ یہ لوگ اب آ گئے، لیکن افغانستان جا کر وہاں پر بھی اس کو آرام سے بیٹھنا نہیں ہے۔ افغانستان ایسا جگہ نہیں ہے جس طرح ساؤتھ وزیرستان ملیٹنٹ کی تھا، جو ان کا اپنا ایک قسم کا کنٹرول تھا یا وہاں پر وہ ہمیشہ کے لیے ہر سیزن میں رہ سکتے ہیں، لیکن افغانستان میں طالبان کے زیر اثر کچھ 2-3 مخصوص اور کم جگہوں کے علاوہ ایسے جگہ نہیں جہاں پر وہ مستقل رہائش اختیار کر سکے۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ طالبان کو ایک وافر مقدار میں فائٹر مل گئی ہے جو کہ وہ استعمال کر رہے ہیں ہر قسم کے عملیات کے لیے۔ میرے خیال میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جتنی بھی پاکستانی مینیٹنٹ ہیں اس میں بیشتر افغانستان کی طرف نکل گئی ہے۔
شدت پسندوں کی درست تعداد ہمیشہ ایک معمہ رہی ہے، اس مرتبہ بھی معلوم نہیں کہ کتنے پاکستانی طالبان نے افغانستان کا رخ کیا۔ غیر قانونی تحریک طالبان پاکستان کی قیادت پہلے ہی وہاں موجود بتائی جاتی ہے۔ پاکستان میں شدت پسندی کے واقعات پر نظر رکھنے والے صحافی حسن خان کہتے ہیں کہ شمالی وزیرستان کا آپریشن جغرافیائی اعتبار سے محض مرکزی شاہراہ کے علاقوں میں جاری ہے۔
آپریشن کی جیوگرافیکل ایریا کا تعلق ہے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف ہائی وے کے ساتھ ساتھ، اس طرح سید گئی سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں یہ بکخیل کا علاقہ جو ہے، تو پھر کچورے سے شروع ہوتا ہے، آگے میر علی، میران شاہ اور یہ بویا سے آگے دتخیل تک جاتا ہے، تو یہ جو پورا ریجن ہے یہ صرف ہائی وے کے ساتھ، اور ہائی وے کے ساتھ آپ یہ سمجھ لیں کہ 20-30 کلومیٹر اپ اینڈ ڈاؤن جو ہے اسی علاقے میں یہ کامبنگ یا آپریشن ہو رہی ہے۔ تو ابھی تک جو اطلاعات ہے یہ زیادہ تر جو پاکستانی ملٹنٹ ہے وہ یہ شوال کی جو ویلی ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی تک وہ گئے نہیں ہیں، اور فیوچر میں اس کا پلان ہے کہ وہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے, وہ جائیں گے تو افغانستان جائیں گے.
شمالی وزیرستان میں جاری کاروائی اور افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کے انخلا پر عمل درآمد سال 2014 میں ہونے کی وجہ سے اس خطے میں ماہرین شدت پسندوں کی نقل و حرکت میں اضافے کی توقع کر رہے ہیں. ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
آئیے پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا پہ نظر ڈالتے ہیں. وہاں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ میں ایک بہت بڑی تعداد میں پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. نوبت یہ ہے کہ جو تعداد ہلاک شدگان کی کسی وقت برسوں میں تھی وہ اب ماہ کے اندر اس سے زیادہ ہے. پوری تفصیل کے ساتھ پشاور سے عزیز اللہ خان.
اس ماہ رمضان میں پولیس اہلکاروں پر بیشتر حملے افطاری اور یا سحری کے وقت کیے گئے ہیں. پشاور کے بڑے رہائشی علاقے حیات آباد انڈسٹریل علاقے کی چوکی پر پولیس کی وردی پہنے دو نجی کمپنی کے اہلکاروں کو نامعلوم افراد نے گزشتہ روز فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا. دو روز پہلے پشتخرہ کے علاقے میں چار اہلکاروں اور ایک ہوٹل کے ملازم کو اس وقت فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا جب وہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھے تھے. اسی طرح متنی اور بالاماڑی کے علاقوں میں پولیس پر حملے انہی دنوں میں ہوئے ہیں. اس سال اب تک 70 کے لگ بھگ پولیس اہلکار ہلاک ہو چکے ہیں, جن میں 44 اہلکاروں کا تعلق فرنٹیئر کانسٹیبلری سے بتایا گیا ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سن 2004 سے اب تک کوئی 1100 سے زیادہ پولیس اہلکار اور افسران ہلاک ہو چکے ہیں. پولیس اہلکاروں کے لیے سال 2009 خونی سال ثابت ہوا, جس میں 200 سے زیادہ اہلکار ہلاک ہوئے. ان میں ایک سپرنٹینڈنٹ پولیس اور 3 ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس افسران شامل تھے. انسپیکٹر جنرل پولیس ناصر دورانی کے مطابق اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث گروہ قبائلی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں, جو اس طرح کی وارداتوں کے بعد قبائلی علاقوں کی جانب فرار ہو جاتے ہیں. شمالی وزیرستان میں فوجی آپریشن کے بعد سے خیبر ایجنسی میں بھی سیکیورٹی اہلکاروں اور خاصہ داروں پر حملوں میں اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد باڑہ اور جمرود کے علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کیا گیا. اس آپریشن کے دوران گرفتاریوں کی اطلاعات ہیں, لیکن اب تک کوئی ایسی کامیابی حاصل نہیں ہوئی جس کی بنیاد پر تشدد کے یہ واقعات روکے جا سکیں. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
حکومت پاکستان کو ملک میں انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل دینے میں تاحال تاخیر کا سامنا ہے. تاخیر کی بڑی وجہ کمیٹی میں سینٹروں کی نمائندگی ہے, سینیٹروں کی نمائندگی ہے. مبصرین کے مطابق کمیٹی بنانے تحریک انصاف کی 14 اگست کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کو کمزور کرنا ہے. تاہم تحریک انصاف نے کہا ہے کہ حکومتی اعلان کے باوجود انتخابات میں دھاندلی کے خلاف لانگ مارچ ضرور ہوگا. اسلام آباد سے تفصیل کے ساتھ ایوب ترین.
قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق اب تک انتخابی اصلاحات کے لیے مجوزہ پارلیمانی کمیٹی میں شامل ارکان کے ناموں کا اعلان نہیں کر سکے ہیں, کیونکہ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی سمیت اکثر جماعتوں نے تاحال مذکورہ کمیٹی کے لیے سینٹ اور قومی اسمبلی کے ارکان کے نام ارسال نہیں کیے ہیں. اس بارے میں پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما اور سینیٹر میاں رضا ربانی نے بی بی سی کو بتایا کہ پارلیمانی کمیٹی کے لیے ناموں پر پارٹی کے اندر مشاورت جاری ہے اور ہماری کوشش ہے کہ جمعرات تک نام ایوان بالا میں جمع کرا دیں. لیکن قومی وطن پارٹی کے سربراہ اور رکن قومی اسمبلی آفتاب احمد خان شیرپاؤ نے بتایا کہ سینیٹروں کو نمائندگی دینے کی وجہ سے کمیٹی بنانے میں تاخیر ہو رہی ہے. انہوں نے انتخابی اصلاحات کے لیے ایک آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا
کہ الیکشن کمشنر پہ الیکشن کمیشن اس کو کس طریقے سے آپ مضبوط بنا سکتے ہیں, کیئر ٹیکر حکومت بھی جس طریقے سے پچھلی دفعہ بنی تھی لوگوں کو اعتراض تھا کہ ان کے ٹیکرز نے صحیح کام نہیں کیا اور وہ الیکشن دانڈی میں وہ شریک تھے, تو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے.
خیال رہے کہ وزیراعظم نواز شریف نے 10 جون کو قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق کو لکھا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کے ارکان پر مشتمل ایک پارلیمانی کمیٹی تشکیل دیں. یہاں بعض مبصرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ کمیٹی کا مقصد صرف تحریک انصاف کی جانب سے 14 اگست کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کمزور کرنا ہے, جس پر تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی علی محمد خان نے کہا ہے کہ ان کا لانگ مارچ گزشتہ سال ہونے والے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف ہے.
हमने 14 अगस्त की कॉल दी है और 14 अगस्त को हमने आना है और वो बिल्कुल जिस तरह वो कहते हैं ना कि जनरल डेमोक्रेटिक राइट हम अपना यूज करेंगे कानून का, जो पाकिस्तानी आईन है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का आईन है उसमें आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 17 और 19 जो आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम ऑफ स्पीच की इजाजत देते हैं वो देख ले जाए। अभी तो उन्होंने ये बात की है कि सारा इलेक्शन जो है उसकी ऑडिट हो जाए जिस तरह अफगानिस्तान में हुआ उसका ऑडिट हो जाए, देख लिया जाए कि कहां कहां किधर किधर क्या क्या जुल्म हुआ। तो रिफॉर्म की भी हम बात करते हैं कौमी असेंबली के अंदर से और हम जो है जिन्होंने जुल्म किया था उनको सजा देने की बात करते हैं।
हुकूमत के ऐलान के मुताबिक कमेटी में 33 मुंतखब अरकान होंगे जिनमें 22 अरकान कौमी असेंबली और 11 सेनेटर शामिल होंगे। इसके अलावा सियासी जमातों को सेनेट और कौमी असेंबली में अददी ताकत की बुनियाद पर कमेटी में नुमाइंदगी हासिल होगी। अयूब तरीन, BBC इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के सूबे बलोचिस्तान के मरकजी शहर क्वेटा में खवातीन पर तेजाब फेंकने का एक वाकया पेश आया है। इस वाकये में खरीदारी के लिए घर से निकलने वाली दो औरतों पर तेजाब फेंका गया जो जख्मी हुई। तफसील के साथ क्वेटा से मोहम्मद काजिम।
क्वेटा पुलिस के एहलकार ने बताया कि यह वाकया क्वेटा शहर किला के सरियाब में पेश आया। पुलिस एहलकार के मुताबिक इस इलाके में दोनों खवातीन अपने घर से करीबी शॉपिंग सेंटर में खरीदारी करने जा रही थीं। एहलकार का कहना था कि नामालूम मोटरसाइकिल सवार आए और उन पर सिरिंज से तेजाब फेंक कर फरार हो गए। तेजाब फेंकने के बायस दोनों खवातीन जख्मी हो गईं, जिन्हें इलाज के लिए बोला मेडिकल कम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि तेजाब फेंकने के बायस दोनों खवातीन के चेहरे और हाथों पर जख्म आ गए हैं। बलूचिस्तान एक कबायली माशरा है। बलूचिस्तान के सीनियर साफी सलीम शाहिद का कहना है कि यहाँ दुश्मनियाँ निभाने के लिए कभी भी तेजाब फेंकने का तरीका नहीं अपनाया गया।
ये हम तो सुनते रहते थे कि पंजाब में ज़्यादातर इस तरह के वाक़ात होते हैं कि जहाँ पे ख्वातीन के चेहरों पे जो है वो मस करने के लिए जो है तेजाब फेंक दिया जाता है, तो ये एक तशवीशनाक बात है। और यहाँ पे बलूचिस्तान जो है एक ट्राइबल सोसाइटी है और यहाँ पर इस किस्म के वाक़ात जो है वो अगर किसी के साथ कोई दुश्मनी भी होती तो इस किस्म के इकदाम नहीं किए, खासतौर पर ख्वातीन के ख़िलाफ़। ये एक नई चीज़ है और इस पर तशवीश है लोगों को कि ये कहाँ से ये फिनोमेना जो है वो आ गया है यहाँ पे बलूचिस्तान में।
बलूचिस्तान के किसी बलोच आबादी वाले इलाके में तेजाब फेंकने के वाकयात 3-4 साल कबल साबिक हुकूमत के दौर में रूनमा होने लगे। आलिया वाक़े से कबल यहाँ तेजाब फेंकने के 3 वाकयात रूनमा हुए। इनमें से एक वाकया सरियाबी के इलाके में पेश आया था जबकि 2 दीगर वाकयात कलात और दलवंदीन के इलाकों में रूनमा हुए। ताल सरकारी हुकाम ने इनके मुहरकात के बारे में नहीं बताया। ताम सलीम शायद का इस हवाले से कहना है,
देखें उसमें जो दलबंदीन और कलात में जो वाकयात हुए थे उसमें तो किसी ने कबूल किया था कि जनाब हमने ये किया है और वो कोई तंजीम थी उसने उसे कबूल किया था दलबंदीन में खासतौर पर कि जो है ख्वातीन घरों से बाहर न निकले, इस किस्म की बात थी वो। और जो क्वेटा में हुआ था कोई इसकी मजीद कोई वो सामने नहीं आई तहकीकात के क्या वजूहत थी जो क्वेटा में वाकया हुआ था या कलात में हुआ था।
सरिया में आज पेश आने वाले वाकये की ताल किसी ने जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ताम पुलिस वाकये के मुहरकात के बारे में तहकीकात कर रही है। मोहम्मद काजिम, BBC क्वेटा।
पाकिस्तान में वजारत कानून इंसाफ से मुतालिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के अराकीन की अक्सरियत ने पाकिस्तान में अकलियतों को शराब नोशी से मुतालिक आइन में दिए गए इस्तिस्ना को ख़त्म करने के बिल की मुखालफत की है। अराकीन कहते हैं कि ऐसा अगर किया गया तो अकलियतों की मजहबी आज़ादी मुतासर होगी, साथ ही दुनिया में पाकिस्तान की जगह सही भी।
हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन कौमी असम्बली महमूद बशीर वर्क की सरबराही में कानून व इंसाफ की कायमा कमेटी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक रखने वाले रुकन कौमी असम्बली और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद खान शेरानी का कहना था कि मुल्क में शराब और दीगर नशा आवर मशरूबात के इस्तेमाल पर पाबंदी है लेकिन अकलियतों को इस बारे में इस्तिस्ना दिया गया है। उन्होंने कहा कि अहले किताब भी शराब नोशी को गुनाह और काबिल सजा जुर्म समझते हैं और शराब पीना उनकी कोई मजहबी मजबूरी नहीं है। उन्होंने कहा कि शराब नोशी से मुतालिक आइन में अकलियतों को दिए गए इस्तिस्ना को ख़त्म कर दिया जाए ताकि मुल्क में यकसां तौर पर शराब नोशी पर पाबंदी हो। कमेटी के चेयरमैन का कहना था कि उनकी इतलात के मुताबिक जिन अकलियती अरकान ने इस कानून को ख़त्म करने से मुतालिक कौमी असम्बली में बिल जमा करवाया है वह खुद शराब नोशी करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन अरकान असम्बली ने यह बिल पेश किया है उनमें से अक्सरियत के पास शराब के परमिट भी मौजूद हैं। हिजब मुखालिफ की बड़ी जमात
پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سید نوید قمر نے اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں پہلے ہی مذہبی تنگ نظری پائی جاتی ہے اور ایسی صورت میں اس بل کے منظور ہونے پر نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا اور پاکستان کو دنیا بھر میں تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سید نوید قمر کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی کے محض چند اقلیتی ارکان کی طرف سے پیش کیے جانے والے بل پر قانون سازی نہ کی جائے۔ کمیٹی کے دیگر ارکان نے بھی اس بل کی مخالفت کی۔ وزارت قانون و انصاف کے لاڈوین نے بھی اس بل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ اقلیتوں کو شراب نوشی کی اجازت آئین میں دی گئی ہے، اس کے علاوہ اس کا ذکر حدود آرڈیننس میں بھی کیا گیا ہے۔ کمیٹی کے ارکان کا اصرار تھا کہ اس بل کو مسترد کر دیا جائے، تاہم مولانا شیرانی نے اس تجویز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ چونکہ اس بل کے پیش کرنے والے ارکان کی اکثریت موجود نہیں ہے، اس لیے اس بل سے متعلق قائمہ کمیٹی کی کارروائی کو مؤخر کر دیا جائے، جس کے بعد اس بل پر کارروائی آئندہ کے اجلاس تک مؤخر کر دی گئی۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
خبر ہے کہ پاکستان میں پیر مہر علی شاہ بارانی یونیورسٹی راولپنڈی میں فیس بک بلاک کر دی گئی ہے۔ ہماری ساتھی نوشین عباس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ بھلا ایسا کیوں کیا گیا، یہ تو 21ویں صدی ہے نا۔
پیر مہر علی شاہ بارانی ذرائع یونیورسٹی راولپنڈی نے یونیورسٹی کے کیمپس میں سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگا دی ہے۔ اس سے پہلے طالب علموں کو یونیورسٹی کے وائی فائی اور اس کے سرور کے ذریعے فیس بک کرنے کی اجازت تھی، لیکن پچھلے ماہ اس مقبول سوشل نیٹورک کی سہولت کو بند کر دیا گیا ہے۔ یونیورسٹی میں نیٹورک کے اڈیشنل ڈائریکٹر ندیم ملک کا کہنا ہے کہ پابندی لگانا ضروری ہو گیا تھا۔
کمپلینٹس آئی تھی اسٹوڈینٹس کی طرف سے، فیمل اسٹوڈینٹس کی طرف، کہ وہ ان کی کچھ پکچر اسٹوڈینٹ لے کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، ان کے اگینسٹ ریمارکس دیتے ہیں کچھ جو کہ غلط قسم کے نا۔
کیا یہ ایک پرماننٹ بین ہے؟
حال تو پرماننٹ ہے۔ دیکھیں میڈم، یونیورسٹی کا کام ہوتا ہے اسٹوڈینٹس کو جس اسٹڈی نہیں کرانا بلکہ ان کو مورلی اور ایتھیکلی اچھی تربیت بھی دینا، ٹھیک ہے؟ فیس بک اگر کسی نے یوز کرنی ہے وہ گھر یوز کر سکتے ہیں۔ یونیورسٹی نے ابھی، ہمارے وائس چانسلر صاحب نے مور دین 10 ملین جسٹ اس لیے اسپینڈ کیا ہے کہ اسٹوڈینٹس کو ہاسٹلس میں وائی فائی اویلیبل ہو۔ اب وائی فائی اویلیبل ہونے کا اسٹوڈینٹس کو پرپز یہ ہے کہ وہ اپنی ریسرچ اورینٹیڈ ایجوکیشن ریلیونٹ کام کریں۔ کسی کو ریسرچ میں ہیلپ چاہیے آن لائن، وہ ریسرچ کرے، اس نے فورم جوائن کرنے ہیں ایجوکیشنل کے، وہ جوائن کرے، نہ کہ یہ کہ اسٹوڈینٹس بیٹھ کے پوری پوری رات فیس بک یوز کریں۔ 100% اسٹوڈینٹس، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ جسٹ اسی لیے یوز کرتے ہیں کہ وہ چیٹ کر رہے ہیں یا وہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، اور بس یہی ہے۔
بولو بھی تنظیم جو انٹرنیٹ کی آزادی کے لیے کوشاں ہیں کی ڈائریکٹر ثنا سلیم کہتی ہیں کہ پاکستانی تعلیمی اداروں میں عام طور پر فیس بک کی پابندی ہوتی ہے، لیکن یہ مسائل کو حل کرنے کا مناسب طریقہ نہیں۔
لیکن ٹائم ویسٹ کرنا ایک الگ چیز ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کے لیے انہوں نے بلاک کر دیا، لیکن یہ پریونٹ نہیں کر سکتا۔ پراکسیز پھر بھی ہوتی ہیں، کوئی بھی فلٹر جو اسٹیٹ لیول فلٹر بھی ہوتے ہیں اس میں بھی پراکسیز ہوتی ہیں اور لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں، تو وہ بلاک کرنا جو ہے بالکل ایک فالتو ہو گیا، ان کا ضائع چلا گیا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ یونیورسٹی اسٹوڈینٹس کو ایجوکیٹ کریں سوشل میڈیا ایڈکشن کے بارے میں، فیس بک پہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے کا، ڈیجیٹل سیکیورٹی کے بارے میں ان کو بتائیں اور چیزوں کے بارے میں ان کو بتائیں، اپنے اسٹوڈینٹس پہ ٹرسٹ کریں کہ وہ مینج کر لیں گے اپنا ٹائم بھی اور اپنی اسٹڈیز بھی اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی۔
بارانی ذرائع یونیورسٹی کے ایک طالب علم کا خیال ہے کہ فیس بک پر پابندی لگانے کے باوجود طالب علم پھر بھی فیس بک تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
دیکھیے، میرے خیال میں اگر اس کو انیشیل جو ہے آپ کالج لیول پہ کریں تو شاید کچھ اور آتا ہو، لیکن جو یونیورسٹی کے اسٹوڈینٹس ہیں، جو بیچلر کے اسٹوڈینٹس ہیں، ان کے لیے اگر آپ یہ بین کیا یا یونیورسٹی کا اگر بین کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے وہ بالکل آج کے دور میں جو ہے نا ترقی کی راہوں پہ نوجوانوں کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے۔ کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ فیس کے اگر منفی جو یوٹیلائزیشن ہے تو اس کے پازیٹیو بھی جو ہے نا بہت سارے فوائد بھی ہیں۔ آپ فیس بک کے تھرو ارن کر سکتے ہیں، آپ سوشل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ پوری دنیا کے لوگوں سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنے جو ہے فرینڈز جو ہے ان سے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور یونیورسٹی میں جو برانڈ بزنس کو جو ہے اس کی کوئی مناسب جو ہے وہ مطلب کہنے کو وجہ نہیں بنتی۔ اگر کسی نے یوز کرنا تو وہ 3G موبائل نیٹورک ہے، سارا کچھ ہے، وہ فیس بک ویسے بھی یوز کر لے گا۔ اور اگر آپ نے یونیورسٹی میں ویسے بین کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا جو ہے وہ غیر مناسب سا ایک رویہ ہے۔
21ویں صدی مواصلات اور اطلاعات کا زمانہ ہے۔ بہت لوگوں کا خیال ہے کہ ایسے سائٹس پر پاکستانی یونیورسٹیوں میں پابندی لگانا معلومات تک رسائی کے حق کے منافی ہے۔ نوشین عباس، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور اس کے بعد میرا یہ انتہائی خوشگوار فریض ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے سیربین سنا. سیربین کی آج کی ایڈیٹر تھیں نصر جہاں, پروڈیوسر تھیں ہانیہ علی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے ذیشان حیدر, اور یہاں دو تھے, ایک تھے نک جونز اور دوسرے ان کی حمایت میں آئے ہوئے تھے نک رینڈل. تو میں اجازت چاہتا ہوں لیکن اپنی پوری ٹیم سمیت. آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں, اور یہ مورچہ سنبھالا آج ظہیر الدین بابر نے.
اسرائیل اور حماس کے درمیان فائر بندی کرانے کے لیے مصر میں بین الاقوامی سفارتکاری کی کوششیں تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہیں. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون قاہرہ پہنچ چکے ہیں, اور امریکی وزیر خارجہ جان کیری کی بھی مصری دارالحکومت میں آمد متوقع ہے. آج اسرائیلی توپوں نے غزہ کے ایک ہسپتال کو نشانہ بنایا. دن بھر کی بمباری میں دو فلسطینی خاندانوں کے 30 افراد سمیت 40 فلسطینی ہلاک اور 70 سے زائد زخمی ہوئے. امریکہ کے صدر براک اوباما نے روس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یوکرین کے باغیوں پر اپنا غیر معمولی اثر و رسوخ استعمال کرے تاکہ ملیشیا کے مسافر طیارے کے حادثے کی آزادانہ بین الاقوامی تحقیقات شروع ہو سکیں. ادھر ہالینڈ کے استغاثہ نے جنگی جرائم کے تناظر میں حادثے کی تحقیقات شروع کی ہیں. ہالینڈ کے ماہرین نے جائے حادثہ پر پہنچ کر مسافروں کی لاشوں کا معائنہ کیا ہے. یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے.